الحمد لله الذي هدانا للإسلام والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة امیر المؤمنین فی الحدیث ابی عبد اللہ محمد ابن اسماعیل البخاري الجعفي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين. أنه قال باب قول الله عز وجل ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاصد فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كليمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ہمارے اکابر کا یہ معمول رہا ہے کہ وہ مسلسل بالاولیہ کی روایت سناتے ہیں. میں نے اپنے جن اکابر سے مسلسل بالاولیت سے روایت سنی ہے ان تمام حضرات اکابر کی سند سے آپ کو بھی حدیث مسلسل بالاولیہ سناتا ہوں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء او كما قال عليه الصلاة والسلام. یہ بخاری شریف کا آخری باب اور آخری حدیث ہے. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اللہ تعالیٰ کے منتخب اور برگزیدہ نیک اور صالح بندوں میں سے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو حدیث شریف کی عظیم خدمات کے لیے قبول فرما لیا چن لیا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آپ کا نام محمد ہے, آپ کے ابا کا نام اسماعیل ہے, لیکن امام بخاری کے نام سے وہ زیادہ مشہور ہے. آج کل جو ازبکستان ایک ملک ہے ہم سے زیادہ دور نہیں ہے, قریب ہے, دلی سے تقریباً 3.5 گھنٹے ہوائی جہاز میں لگتے ہیں ازبکستان پہنچنے میں. ازبکستان میں بخارا ایک شہر ہے, وہیں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پیدا ہوئے, اس لیے ان کو امام بخاری کے لقب سے یاد کرتے ہیں. جیسے ہمارے یہاں مدرسوں کے اندر رواج ہے کہ کوئی آنند کا طالب علم ہوگا تو مدرسے میں اس کو آنندی ہی کے نام سے لوگ پہچانتے ہیں, سورت کا کوئی طالب علم ہوگا اس کو سورتی کہتے ہیں. اس طریقے سے حضرت امام محمد ابن اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ ان کی وطن کی نسبت کی بنیاد پر ان کو لوگ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے پہچانتے ہیں. رات کافی دیر میں بخارا شہر پہنچا, فجر کی نماز پڑھنے کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد بالکل قریب تھی, جس مسجد میں بیٹھ کر کے انہوں نے 90,000 طلبہ کو بخاری شریف کا درس دیا تھا. بخارا میں وہ مسجد آج بھی موجود ہے. صبح میں ہم نے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ آپ جس ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے ہو یہ وہی محلہ ہے جو محلہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا محلہ کہلاتا ہے. تو ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ یہ تو ایک غیر مترقبہ نعمت مل گئی کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا خاندان جس محلے میں آباد تھا اسی محلے میں ہماری ہوٹل تھی, چند قدم پر وہ مسجد تھی جہاں بیٹھ کر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث شریف کا درس دیا کرتے تھے. آپ کا انتقال بخارا سے کافی دور ایک دوسری جگہ ہے سمرقند جو مشہور ہے. فقی ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ اور ہمارے بہت سے اکابر خود صاحب ہدایات علامہ مرغینانی رحمۃ اللہ علیہ ان کی قبر بھی سمرقند میں ہے جہاں حضرت فقی ابو اللیث سمرقندی سوئے ہیں وہیں قریب میں صاحب ہدایہ علامہ مرغینانی رحمۃ اللہ علیہ بھی آرام فرما رہے ہیں. ایسے مرغینان سمرقند سے کافی دور ہے, 450-450 کلومیٹر دور ہے جہاں صاحب ہدایہ نے ہدایہ لکھی, لیکن زندگی کے آخری دنوں میں ہجرت کر کے یہ سمرقند آ گئے تھے اور سمرقند ہی میں صاحب ہدایہ کا انتقال ہوا. تو سمرقند کے قریب میں, اب تو سمرقند شہر بڑا ہو گیا تو وہ جگہ بھی سمرقند ہی کے ایریے میں آ گئی, خر تنگ نامی ایک گاؤں ہے, وہاں امام بخاری کا انتقال ہوا اور اسی خر تنگ میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر ہے. تو آپ کی پیدائش بخارا میں ہوئی اور انتقال سمرقند کے بازو میں خر تنگ نام کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ہوئی. جب خلق قرآن کا مسئلہ اٹھا اور وہ مسئلہ فتنے کی شکل اختیار کر گیا تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے اور خر تنگ میں ان کی خالہ رہتی تھی. خالہ کے گھر حضرت تشریف لے گئے اور خالہ کے گھر کے اوپر آپ کا انتقال ہوا. اب خر تنگ, جیسے ابھی آپ نے سنا کتاب الحج کا ایک ترجمۃ الباب کہ اس میں ایک فارسی لفظ آیا ہے, تو یہ خر تنگ بھی فارسی لفظ ہیں. فارسی میں خر گدھوں کو کہتے ہیں اور تنگ جگہ کی تنگی کو کہتے ہیں. حضرت الاستاد شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند مفتی سعید صاحب پالن پوری دامت برکاتہم العالیہ نے خر تنگ کی ایک وجہ تسمیہ یہ لکھی ہے کہ امام بخاری کی وفات پر یا کسی اور موقع کے اوپر وہاں لوگ بہت سارے گدھے لے کر کے پہنچے, چونکہ اس زمانے میں کسی موقع پر کسی کو پہنچنا ہوتا تھا تو جیسے آج کل لوگ کار لے کے پہنچتے ہیں, اس زمانے میں کاریں تو تھی نہیں, لوگ گدھے گھوڑے پر سواری کر کے پہنچتے تھے. تو امام بخاری کے انتقال پر یا کسی اور موقع پر لوگ بہت بڑی تعداد میں گدھوں پر سوار ہو کے پہنچے تو اتنے سارے گدھے اس بستی میں جمع ہو گئے کہ وہاں کی زمین تنگ ہو گئی, کا اس پر سے اس کا نام خر تنگ مشہور ہو گیا. یہ خر تنگ کی وجہ تسمیہ لکھی. وہیں خر تنگ میں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا اور وہیں پر حضرت کا مزار بھی ہے. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اللہ تعالیٰ کے ان برگزیدہ بندوں میں سے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے حدیث شریف کی اتنی عظیم شان خدمت دی. اب بخاری شریف کا شروع کا باب اور آخری باب دونوں میں بہت بہترین ربط اور مناسبت ہے. شروع میں اخلاص ہے, وحی کا تذکرہ ہے اور آخر کے اندر یہ قیامت کے دن ترازو اور اعمال کا تذکرہ ہے. آپ جانتے ہیں کہ ترازو کے اندر جو عمل اخلاص والا ہوگا وہی وزن دار ہوگا اور انسان کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنے گا. باقی اگر عمل میں اخلاص نہیں ہے, دکھلاوا ہے, ریاکاری ہے, تو بڑے سے بڑا عمل بھی ترازو میں جا کر کے ہلکا اور معمولی ہو جائے گا. اسی لیے اخلاص اور یہاں وزن عمل, تو اخلاص کے ساتھ جو عمل ہوگا وہ انشاءاللہ ترازو کے اندر وزندار ہوگا اور انسان کی نیکیوں کے پلڑے کو جھکائے گا اور انسان کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنے گا. ایک اور نقطہ جو بعض حضرات بیان کرتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پہلی حدیث جو ذکر کی اس کے راوی ہے سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور آخری حدیث جو امام بخاری نے ذکر فرمائی اس کے راوی ہے سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ دین کے معاملے کے اندر بڑے سخت تھے, بڑے سخت دین کے معاملے کے اندر، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے نرم مزاج صحابی تھے، گویا یوں تعبیر کرنا چاہیے کہ وہ جلالی صحابی ہے، یہ جمالی صحابی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ ترتیب کو بھی داد دینا چاہیے، کتاب شروع کی تو ایک جلالی صحابی کی روایت سے اور کتاب مکمل کر رہے ہیں تو جمالی صحابی کی روایت سے، اور انہوں نے یہ تعلیم دی کہ اسلام جلال اور جمال کے بیچ میں ہونا چاہیے، ضرورت کے موقع پر تھوڑا بہت جلال آ جائے اور آدمی عام طور پر جمال اور نرمی کے حالات میں رہے تو انشاءاللہ زندگی بہت اچھی طریقے سے گزر جائے گی۔ ہمیشہ جلال بھی اچھا نہیں، ہمیشہ جمال بھی اچھا نہیں، جلال اور جمال کے بیچ میں انسان کی زندگی رہے گی تو انشاءاللہ بہت خیریت اور عافیت کے ساتھ زندگی گزر جائے گی۔ بہرحال آخری باب میں جو روایت لائے بڑا حسین انتخاب کیا ہے، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اللہ فرماتے ہیں ہم قیامت کے دن انصاف کے لیے ترازویں قائم کریں گے۔ اب آیت میں موازین کا لفظ آیا، بہو وچن ہے، جمع کا صیغہ ہے کہ بہت ساری ترازویں قائم کی جائے گی۔ اس سلسلے میں ہمارے اکابرین نے مفسرین میں دو رائے ہیں، امام رازی رحمۃ اللہ علیہ تو یہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن بہت ساری ترازویں لگائی جائے گی قیامت کے میدان کے اندر، اور یہ جو بہت ساری ترازویں لگے گی انسانوں کے اعتبار سے کہ ہر انسان کے لیے الگ الگ ترازو وزن کرنے کے لیے لگائی جائے گی، جیسے کہ آج کل جو ترتیب چلی ہے کہ انجیکشن لگانے کے لیے ہر ایک کے لیے نئی سوئی استعمال کی جاتی ہے، استعمال کی اور پھینک دی، اس طرح ہر انسان کے عمل کو تولنے کے واسطے الگ الگ ترازویں لگائی جائے گی۔ اور بعض مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ نہیں، اعمال کے اعتبار سے الگ الگ ترازو ہوگی، نیکیوں کو تولنے کی ترازو الگ، نماز کو تولنے کی الگ، زکوٰۃ کو تولنے کی الگ، روزے کو تولنے کی الگ، حج کو تولنے کی الگ، یہی حال برے اعمال کے اندر بھی، تو اعمال کے اعتبار سے الگ الگ ترازویں لگے گی، ہر عمل کو تولنے کے لیے الگ الگ ترازویں قیامت کے میدان میں قائم ہوگی، اور انسان کو جا کر کے وہاں اپنے اعمال کو تلوانا ہوگا۔ جبکہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ قیامت کے دن ایک ہی ترازو ہوگی، لیکن اس کی عظمت شان اور اس ترازو کی بڑائی کو بتلانے کے لیے آیت کریمہ میں جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا کہ وہ اتنی بڑی ترازو ہوگی کہ سمجھو کہ بہت ساری ترازوؤں کے قائم مقام ہوگی۔ چنانچہ بعض روایتوں میں یہ آیا ہے کہ تمام آسمان اور تمام زمین کو اس کے ایک پلڑے میں رکھا جائے تو بھی وہ پلہ ادھورا رہے گا، اتنی بڑی ترازو قیامت کے دن قائم کی جائے گی اور اس میں انسانوں کو جا کر کے اپنے اعمال کو تلوانا ہوگا۔ اور بعض حضرات نے اس کی توجیہ اس طریقے سے کی ہے کہ وہ ایک ترازو ہوگی لیکن اس سے بہت ساری ترازوؤں والے کام لیے جائیں گے، جیسے کہ ہمارے یہاں ایک لفظ بولا جاتا ہے ماسٹر کی کا، کہ بعض چابیوں ایسی ہوتی ہے کہ ایک چابی سے بہت سارے تالے کھل جاتے ہیں، اس کو ماسٹر کی کہتے ہیں، کا بالکل اسی طریقے سے ترازو تو قیامت کے میدان میں ایک ہوگی لیکن اس کے ذریعے سے کام بہت ساری ترازوؤں کا لیا جائے گا، اسی لیے آیت کے اندر جمع کا صیغہ اس کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ بہرحال قیامت کے دن اعمال انسانوں کے تولے جائیں گے، اور حضرت علامہ کشمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی رائے بہت پیاری ہے کہ دنیا میں جتنے بھی نیک اعمال ہے وہ نیک اعمال قیامت کے دن ایک شکل میں ہوں گے، اس کی ایک شکل صورت ہوگی، اور شکل صورت کے اندر لا کر کے اس کو تولا جائے گا، نماز ایک خوبصورت شکل میں آئے گی، روزہ ایک خوبصورت شکل میں آئے گا، اور اس کو ترازو میں رکھ کر کے اللہ تعالیٰ کے یہاں تولا جائے گا. باقی وہ آراز اور اس کی سب باتیں ہیں، اس کی تو اب اس زمانے میں کوئی زیادہ ضرورت نہیں رہی، اس لیے کہ یہ زمانہ ایسا آ گیا کہ اس میں ہر چیز کو تولا جا رہا ہے، یہاں تک کہ انسان کی عقل کتنی، اس کو تولنے کے آلات بھی اب تو ایجاد ہو چکے ہیں. سمجھ کتنی، عقل کتنی، گرمی کتنی، ٹھنڈی کتنی، بخار کتنا، پریشر کتنا، اور دل کی دھڑکنیں کتنی، ہر چیز تولی جا رہی ہے. میں تو کہتا ہوں ہمارے حضرت الاستاد مولانا واجد حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی سائنس وہ تو اسلام کی خادمہ ہے، اس لیے کہ بہت ساری چیزیں جس کے متعلق ہمارے محدثین اور مفسرین بڑے کیلو کال کر کے تھک گئے، اب سائنس کی برکت سے وہ تمام اشکالات ہی ختم ہو گئے. کہ پہلے زمانے میں یہ عرض اور اس کو تولنا اور یہ ساری بحثیں ہوتی تھی، کہ اب سائنس نے لا کر کے ایسے ایسے آلات ایجاد کر دیے کہ وہ جھنجھٹ ہی ختم ہو گئی. اور اب سیدھی سیدھی بات کہ جتنی بھی باتیں انسان بولتا ہے کہ وہ اللہ کے یہاں اس کو تولا جائے گا. خود قرآن میں موجود ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. جو بات بھی تم بولتے ہو قیامت کے دن اس کا بھی حساب ہوگا، لکھنے والے اس کو لکھ رہے ہیں. اور عمل جو ہم لوگ کرتے ہیں، وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُ، بات بھی تولی جائے گی، اعمال بھی تولے جائیں گے. قرآن کی متعدد آیتوں میں ارشاد موجود ہے. ایک جگہ فرمایا قیامت کے دن انسان اللہ کے سامنے کہے گا، مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. جب اعمال نامہ لایا جائے گا اور انسان اپنی ہر چیز کو دیکھے گا، چھوٹا کام، بڑا کام، تو انسان کہے گا ان اعمال ناموں کو کیا ہو گیا، اس میں ہر چیز موجود ہے، ہر چیز اس میں لکھی ہوئی موجود ہے. غرض زندگی کا چھوٹے سے چھوٹا کام، چھوٹی سے چھوٹی بات، بڑے سے بڑا کام، بڑے سے بڑی بات قیامت کے دن تولی جائے گی، اور اس کے مطابق انسان کے ساتھ جو ہے جنت جہنم کے فیصلے کیے جائیں. انسان کو قیامت کے دن کو یاد رکھنا چاہیے. اس ترجمۃ الباب کا بہترین پیغام، سبق، نصیحت یہی ہے کہ بھائیو قیامت کے دن کو یاد رکھو، اس دن انسان کے اعمال تولے جائیں گے. اور اعمال نامے میں سب سے زیادہ وزن دار اگر کوئی چیز ہوگی تو اچھے اخلاق ہوں گے. حدیث میں موجود ہے اچھے اخلاق قیامت کے دن سب سے زیادہ وزنی ہوں گے. ہمارے سلسلے چشتیہ کے ایک بہت بڑے بزرگ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں بھی موجود ہے کہ میدان قیامت کے اندر جس عمل کا بول بالا ہوگا وہ ہے اچھے اخلاق. کہ اچھے اخلاق کا بول بالا ہوگا، اور سب سے وزندار چیز قیامت کے دن وہ اچھے اخلاق ہوں گے. اسی لیے اچھے اخلاق اپنی زندگی کے اندر اپناؤ، اور قیامت کے دن کو ہمیشہ یاد رکھو. آج قیامت کے دن کو بھولنے کی وجہ سے ہم لوگ جو غفلتوں میں ہیں، اللہ تعالیٰ ان غفلتوں سے ہم لوگوں کی حفاظت فرمائیں. اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث پیش کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کلمتان حبیبتان، دو کلمے ایسے ہیں رحمان کو، اللہ کو بڑے پیارے ہیں، خفیفتان علی اللسان، زبان کے اوپر بڑے ہلکے ہیں، ثقیلتان فی المیزان، ترازو میں جب رکھے جائیں گے بڑے بھاری اور وزندار ہو جائیں گے. حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کی بہت اچھی مثال دیتے تھے کہ گجرات والوں کو تو یہ حدیث سمجھانا بہت آسان ہے. حضرت فرماتے تھے کہ گجرات میں پاپڑ کھانے کا عام رواج ہے، کا پاپڑ زبان پر ہلکا اور پیٹ میں بہت بھاری. اسی لیے حضرت فرماتے تھے کہ خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان. گجرات والوں کو تو بہت آسانی سے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ زبان پر پڑھنے کے اعتبار سے ہلکے اور ترازو میں جب تولے جائیں گے تو یہ اعمال بڑے وزنی ہو جائیں گے. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. بس اس کو ورد بناؤ. حدیث کا خلاصہ ہے ورد. ہمارے حضرت مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہم العالیہ ختم بخاری میں ایک بات خاص ارشاد فرما دے کرتے ہیں کہ دیکھو یہ امام بخاری نے جو یہاں بحث کی یہ لفظ یہ ہیں اور مجرد میں یہ مزید فی میں یہ کا الفاظ کی بحث کے چکر میں پڑھ کر کے آیت اور حدیث کا جو اصل پیغام ہے اس سے غافل نہیں ہونا چاہیے. آج یہی ہو رہا ہے کہ ہم الفاظ کی باتوں میں اتنے الجھتے کہ اس آخری ترجمۃ الباب اور حدیث کا جو اصل پیغام ہے اس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے. آخری ترجمۃ الباب ہم کو قیامت اور آخرت کی یاد دلاتا ہے اور آخری حدیث ذکر کی کثرت کو یاد دلاتی ہے کہ مسلمانوں ذکر کرنے والے بنو, خوب اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے بنو. یہ ذکر ایسا عمل ہے کہ جہاد کرنے والوں کے جہاد سے بھی افضل اگر کوئی عمل ہے تو وہ اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا. اسی لیے ذاکرین بن جاؤ. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. دور حدیث شریف سے تکمیل کرنے والے ہمارے پیارے بچوں کو بس ایک ہی بات عرض کروں گا, پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ. پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ کہ جو ٹہنی درخت کے ساتھ جڑی ہوئی رہتی ہے اس پر پتے بھی آتے ہیں, اس پر پھول بھی آتے ہیں, اس پر پھل بھی لگتے ہیں. اور جو ٹہنی درخت سے کٹ جاتی ہے پھل تو آنے کا سوال ہی نہیں, پہلے سے ہوں گے وہ بھی سوکھ جائیں گے اور پھول بھی نہیں آئیں گے, ہوں گے وہ بھی مرجھا کے گر جائیں گے اور پتے بھی باقی نہیں رہیں گے اور اخیر میں وہ کٹی ہوئی شاخ کو لوگ چولہوں میں جلا دیتے ہیں. بس آپ حضرات اپنے اساتذہ سے, اپنے مدرسے سے, اپنے مربیوں سے جڑے ہوئے رہے. یہاں سے جانے کے بعد بھی موقع بموقع مدرسے میں آنا, اپنے استادوں سے ملاقات کرنا, ذمہ داروں سے ملاقات کرنا, اپنی زندگی کے ہر کام میں ان سے مشورہ لینا. اس طرح اگر آپ جڑ کے رہو گے تو پتے بھی آپ پر اگیں گے, پھول بھی اگیں گے اور ایسے پھل اگیں گے جو انشاءاللہ انسانیت کے لیے فائدہ مند ہوں گے. اسی لیے پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ, ٹہنی درخت سے جڑی رہے ہر طرح کی بہار اس پر آتی ہے. ایک نصیحت تو یہ, اور دوسری ماشاءاللہ کتب بینی آپ نے کر لی چھوٹے کاپ سے, فارسی اول سے لے کر دور حدیث شریف تک کتابوں کی جمع کتب بینی, بہت کتابیں دیکھ لیں. اب بڑے کاپ سے کتب بینی بھی کر لو. کتب بینی کے بعد کتب بینی بڑے قاف اور توائی سے. کتب بینی کا مطلب یہ ہے کسی صاحب نسبت اللہ والے بزرگ سے استخارہ کر کے بیعت ہو جاؤ اور ان کی ہدایت پر زندگی گزارو, انشاءاللہ آپ کی زندگی میں اس کا بڑا فائدہ ہوگا. میں جس سال عربی پنجم پڑھتا تھا حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ڈابھیل تشریف لائے تھے, ایک ہفتہ رکے تھے. اس موقع پر انہوں نے ایک مجلس میں فرمایا تھا کتب بینی ہو چکی, اب کتب بینی کرو. تو یہی میں آپ کو بھی کہتا ہوں کہ اب کتب بینی کرو, کسی اللہ والے کے ہاتھ پر بیعت ہو کر اصلاح کر کے اپنی زندگی میں آگے بڑھو اور دین کے کام کا عزم لے کے اٹھو. بار بار اللہ سے صلاۃ الحاجہ پڑھ کے دعا کرو, اللہ تعالیٰ ہم کو آپ کو اپنے دین کی مقبول خدمات کے لیے قبول کر لے. دنیا تو ملے گی لیکن دین کا کام یہ ہے اصل کام. اسی لیے آپ کے اساتذہ نے آپ کو پڑھایا ہے, چندہ دینے والے اسی لیے چندہ دیتے ہیں تاکہ آپ یہاں سے جا کر کے دین کا کام کریں. زندگی کا اس کو عزم بنا لو کہ ہمیں آخری گھڑی تک دین کے کام میں لگنا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. درود شریف.
हजरतुल उस्ताद की बातें सुनकर मुझे बहुत खुशी और फरहत हुई, इसलिए कि मेरे उस्ताद मोहतरम हजरत मौलाना हसन साहब आदि अभी सहूबा।